ہر ایک ذرے کو رہنما دیکھتا ہوں. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو میں اپنے شیخ و مربی و مشفقی و مولائی حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہ مرالیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں. ہر ایک ذرے کو رہنما دیکھتا ہوں. میں جب بھی عرض و سما دیکھتا ہوں, میں جب بھی عرض و سما دیکھتا ہوں, ہر ایک ذرے کو رہنما دیکھتا ہوں, ہر ایک ذرے کو رہنما دیکھتا ہوں. میں جب بھی عرض و سما دیکھتا ہوں, ہر ایک ذرے کو رہنما دیکھتا ہوں, ہر ایک رند کے مینا کا عالم, ہر ایک رند کے جام مینا کا عالم, تیرے میں کدھے کا گدا دیکھتا ہوں, تیرے میں کدھے کا گدا دیکھتا ہوں. میں جب بھی عرض و سما دیکھتا ہوں, ہر در کو رہنما دیکھتا ہوں. بہت ساغر میں کو دنیا میں دیکھا, بہت مگر تجھ پہ سب کو فدا دیکھتا ہوں, مگر تجھ پہ سب کو فدا دیکھتا ہوں. میں جب بھی عرض و سما دیکھتا ہوں, ہر ہر در در خزاں ہر ایک بوس سا خشک دیکھا, خزاں ہر ایک بوس سا خشک دیکھا, تیرے باغ دل کو ہرا دیکھتا ہوں, تیرے باغ دل کو ہوں. میں جب بھی عرض و سما دیکھتا ہوں, ہر ایک دل کو رہنما دیکھتا ہوں. زمانے کے رندوں سے ملتا زمانے کے رندوں سے ملتا ہوں, لیکن تیری مستیاں کچھ سوا دیکھتا ہوں, تیری مستیاں کچھ سوا دیکھتا ہوں. میں جب بھی عرض و سما دیکھتا ہر ہر در کو رہنما دیکھتا ہوں.
تیرے عالم کا منظر وہ دیکھا تیرے درد تو غم کو اے اختر ہمیشہ تیرے درد تو غم کو اے اختر ہمیشہ رہے عشق نینا خدا دیکھتا رہے میں جب یہ عرض و سما دیکھتا ہوں میں جب یہ عرض و سما دیکھتا ہوں ہر ایک ذرے کو رہنما دیکھتا ہوں ہر ایک ذرے کو
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله النبی الکریم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے حضرت والا محبی و محبوبی حضرت صوفی شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم عمرے کے سفر پر ہیں اور ابھی حضرت مدینہ شریف میں حاضر ہیں. انشاءاللہ کل حضرت والا کی واپسی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کی حاضری کو خوب خوب اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے اور حضرت والا کی حاضری اور حضرت والا کے فیض سے ہمیں بھی خوب جو ہے فیض یاب فرمائے اور خوب عافیت کے ساتھ حضرت والا کو واپس پہنچائیں. یہ ملفوظات کا مجموعہ جس کا نام خزائن شریعت و طریقت ہے ہمارے شیخ و مرشد شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ جس کے جامع و مرتب ہمارے شیخ صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید اشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں والتین والزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. اللہ تعالی نے وطور سینین وہذا البلد الامین طور سینین اور مکہ شریف یعنی تجلیات کعبہ کی قسم کے بعد میں کھائی قسم بعد میں کھائی اور انجیر اور زیتون کی قسم پہلے کھائی. سوال ہوتا ہے کہ انجیر اور زیتون تو پیٹ کی چیز ہے پھر اللہ نے اپنی تجلیات عظیم نعمت کا ذکر بعد میں کیوں کیا؟ بڑی چیز کو بڑی نعمت کو تو پہلے بیان ہونا چاہیے تھا. تو اس کا جواب حق تعالی نے میرے قلب کو یہ عطا فرمایا کہ یہ الترقی من الادنى الى الاعلى ہے یعنی کم درجے سے اعلیٰ درجے کی طرف ترقی ہو رہی ہے. کیونکہ اگر انجیر اور زیتون نہ ملے اور پیٹ میں کچھ نہ ہو تو جلوہ بھی نظر نہیں آئے گا. کیونکہ روٹیوں سے آنکھ کی روشنی قائم ہے اب شریف بندے روٹی کھا کر آنکھ کی روشنی کو صحیح استعمال کرتے ہیں اور غیر شریف بندے روٹی کھا کر اس روشنی کو غلط استعمال کرتے ہیں. حضرت نے یہی فرمایا کہ روٹی کا حق یہی ہے کہ کھا کر اس کی طاقت کو اللہ پر فدا کرو. تو یہ جو ہے شریف آدمی ہے, یہ اللہ کا فرما بردار آدمی ہے. اور جو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھا کر اس کو گناہوں میں استعمال کرے, اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے, تو یہ نمک حرامی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور غیر شریف بندے روٹی کھا کر اس روشنی کو غلط استعمال کرتے ہیں. میں غیر شریف کو خبیث نہیں کہتا، یہ میرا ادب و اکرام ہے. آخر وہ گنہگار مسلمان تو ہے، اس کو کمینہ نہ کہو غیر شریف کہو. یعنی وہ شریف نہیں ہے تو کیا ہے؟ کمینہ ہی ہے، لیکن بزرگوں نے الفاظ میں رعایت سکھائی ہے. جیسے کوئی عالم نہ ہو اس کو یہ مت کہو او جاہل یہاں بیٹھو، بلکہ یہ کہہ دو کہ غیر عالم ادھر بیٹھ جائیں اور جو عالم ہے وہ ادھر بیٹھ جائیں. تو غیر عالم سے جاہل کو برا نہیں لگتا، اور جاہل کہہ دو تو برا لگتا ہے، حالانکہ غیر عالم جاہل ہی ہوتا ہے. ایسے ہمارے شیخ ہندوستان کے ہندو کافروں کو فرماتے ہیں کہ غیر مسلم ادھر بیٹھیں، انہیں کافر نہیں کہتے، حالانکہ جو غیر مسلم ہو وہ کافر ہی ہے، لیکن ہندو اس لفظ سے چڑھتا ہے کہ ہم کو کافر کہہ دیا. یہ سب دعوت اللہ کے نسخے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، یعنی اس کی قد و قامت، اس کی ناک کان جو بنایا، ایسا کسی مخلوق کو نہیں دیا، چاہے کتنا ہی بڑا جانور ہو. ہاتھی انسان سے 10 گنا بڑا ہے، مگر اس کے پاس انسانیت کی حیثیت نہیں ہے. تو انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر اس کو نہایت ہی گھٹیا درجے میں پہنچا دیا، اسفل السافلین کر دیا. کیسے؟ بڑھاپا آ گیا، اعضاء کی فنیشنگ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ باس کا اسٹرکچر بھی خراب ہو گیا، کبڑے ہو کر چلتے ہیں. تو ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے جو استثناء ہے، تو کیا بوڑھے ہو کر مومنین اور صالحین کا اسٹرکچر نہیں بگڑتا؟ کیا ان کی شکل نہیں بگڑتی؟ تو یہ الا کا استثناء صحیح ہوا. چلو کافر کو تو ہم نے مانا کہ وہ بڈھا ہو گیا، کھوسٹ بندر ہو گیا، شکل خراب ہو گئی، لیکن مسلمانوں کی شکل بھی کچھ نہ بدل جاتی ہے. لیکن اہل اللہ جو اللہ کے راستے میں بہت زیادہ غم اٹھاتے ہیں، نفس کتے کا گلا گھونٹے ہوئے رکھتے ہیں، مجال نہیں کہ نفس ان پر غالب آ جائے. غم تقوی کی بدولت بڑھاپے میں وہ اور چمکا دیے جاتے ہیں، ان کے چہرے سے تابانی نہیں جاتی. لیکن اللہ تعالی نے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کا استثناء کرنے کے بعد خود جواب عطا فرما دیا، فلہم اجر غیر ممنون. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، صالحین ہیں، جوانی کے زمانے میں صحت کی حالت میں جتنا عمل کر رہے تھے، اب بڑھاپے میں کمزوری سے ان اعمال میں جو کمی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جتنے اعمال یہ جوانی میں کر رہا تھا، طاقت کی حالت میں کر رہا تھا، اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھتے رہو، کیونکہ اب بڈھا ہو گیا لہذا اس کو پینشن ملے گی. دنیا والے تو آدھی پینشن دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوری پینشن دیتے ہیں، پورا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ پورا ثواب ملتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ دگنا ثواب ملتا ہے. فلہم اجر غیر ممنون، باوجود کمزور ہو جانے کے ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. یہی دلیل ہے کہ یہ اسفل سافلین نہیں ہوئے. کافروں اور عاشقوں میں یہی فرق ہے، یعنی بظاہر تو بڑھاپا آئے گا، ان کے اوپر بھی آئے گا، ان کے اوپر بھی آئے گا، بال سفید ہوں گے، جسم میں کمزوری ہوگی، لیکن یہ فرق ہے، کافروں اور عاشقوں میں یہی فرق ہے. کافر کا عمل تو کفر کی وجہ سے پہلے ہی خراب ہے، لیکن ہمارے عاشق جب بڈھے ہو جاتے ہیں، تو اگرچہ فنیشنگ میں کمی آ گئی، رنگ و روغن کم ہو گیا، اور آنکھوں پر 11 نمبر کا چشمہ لگ گیا، کبڑا بھی ہو گیا، لاٹھی لے کر چلنے لگا، اگرچہ میرا بندہ کمزور و معذور ہو گیا ہے، لیکن اس کے اعمال کا حکم یہ ہوگا کہ جتنا یہ طاقت و صحت کی حالت میں کر رہا تھا، اے فرشتوں سب لکھتے رہو، اگرچہ اس نے یہ اعمال کیے نہیں ہیں، لیکن تم بغیر کیے لکھتے رہو. یہ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کا جواب فلہم اجر غیر ممنون میں ہے. یہ فرق ہے کافروں کے سٹرکچر اور فنیشنگ میں، اور ہمارے عاشقوں میں کہ کافروں کے پاس کفر ہی کفر ہے اور عاشقوں کو کچھ نہ کرنے پر بھی ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. بڑھاپے میں اعمال صالحہ کم ہو جاتے ہیں. تلاوت جو پہلے 5 پارے کرتا تھا اب 1 یا آدھا پارہ کرتا ہے یا اتنا بھی نہیں کر پاتا. اسی طرح ذکر و نوافل بھی نہیں کر پاتا لیکن حالت صحت میں جتنے اعمال کر رہا تھا اب بیماری یا بڑھاپے یا ضعف کی وجہ سے یہ اعمال نہیں کر رہا لیکن ان سب کا ثواب لکھا جائے گا. دیکھو اس وقت تفسیر بھی ہو گئی. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ اللہ تو رب العالمین ہے, ماں باپ سے بچوں کو جو کھانا ملتا ہے وہ رزق اللہ تعالی ہی تو ماں باپ کو دیتے ہیں, بچے کہاں سے کما رہے ہیں. لیکن اللہ تعالی کے علم میں ہے کہ اس بچے کو کیا غذا مفید ہوگی. ہم نے اس کو بادشاہ بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, تو مفید غذاؤں کا انتظام ماں باپ کو دیا جاتا ہے. اسی طرح طالبین کے لیے جو روحانی غذا شیخ کے قلب میں آئے, یعنی اللہ تعالی جو مضامین دل میں ڈالیں, سمجھ لو کہ اس وقت ہماری تربیت کے لیے یہی غذا مفید ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تربیت کرواتے ہیں شیخ کے دل میں وہ القا کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں اس کے دل میں. کسی کو جو ہے کسی بات پر ڈانٹ پڑ رہی ہے اور کسی کو جو ہے اسی بات پر کچھ بھی نہیں کہا جا رہا, کسی کو کسی طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے, کسی کو کسی طریقے سے بتایا جا رہا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. ہر کسی کی الگ الگ تربیت ہوتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ رب الابدان بھی ہیں, یعنی بدن کے بھی رب ہیں, اور رب الارواح یعنی روح کے بھی رب ہیں. بدن کی تربیت بھی کرتے ہیں کہ ماں باپ کو روٹی دیتے ہیں, اور روح کی تربیت بھی کرتے ہیں کہ مرشد کو مضامین عالیہ دیتے ہیں. لہذا شیخ جب کوئی مضمون بیان کر رہا ہو تو لقمہ نہ دو کہ حضرت فلاں وقت آپ نے یہ بھی بیان کیا تھا. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بھی بعض مرتبہ ایسی باتیں ہوتی تھیں کہ کسی وقت کچھ بیان ہوا, کسی وقت کچھ بیان نہیں ہوا, لیکن ہم لوگ خاموش رہتے تھے. ایک دفعہ یاد دلایا تو ڈانٹ پڑ گئی. فرمایا کہ بولا مت کرو, جو اوپر سے آئے اس میں دخل اندازی مت کرو, جو آئے اسے پی لو, جو جام و مینا اس میں قدائے ازل سے اس عالم غیب سے آئے اس جام و مینا کو پی لو. اس وقت یہ مت کہو کہ پہلے آپ نے یہ پلایا تھا, اس کی یاد بھی مت دلاؤ. اگر اعلان کیا جائے کہ 10 بجے سے 11 بجے تک فلاں سبق ہوگا تو اس کا مزہ الگ ہے, اور ایک یہ ہے کہ کوئی مضمون مقرر نہیں ہے. چلتی پھرتی درسگاہ, چلتا پھرتا مدرسہ, چلتی پھرتی خانقاہ, تو یہ خانقاہ انتظام و ترتیب کے تابع نہیں ہوتی, اس کا مزہ الگ ہے. اس زمین کا خاص تعلق اوپر سے ہوتا ہے. جب آ جائے بیان کر دیا, جب نہیں آئے کچھ بیان نہیں کرتا. آسمان کی گرم گرم زیادہ مزیدار ہوتی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے فرمایا ہے کہ شیخ سے جو ہے نیک گمان رکھنا چاہیے. اگر شیخ جو ہے ڈانٹ بھی دے تو اس سے جو ہے دل کے اندر جو ہے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈانٹ دیا. اس کے اندر بھی طالب کا اور مرید کا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل میں ڈالتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ بالکل وہی بات جو ہے وہ شیخ پیار سے سمجھا دیتا ہے, آرام سے سمجھا دیتا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, اے ابی ابن کعب, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بینہ کی تلاوت کروں. تو انہوں نے فوراً سوال کیا, اے اللہ کے رسول, جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ مجھے سورہ بینہ سنائیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا تھا؟ اللہ سمانی, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نام اللہ سما کا, ہاں اللہ نے تیرا نام بھی لیا تھا. فظرفت عیناہ, یہ سن کر آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ کہاں میں اور کہاں میرا مولا میرا نام لے. میں اسی سے ثابت کرتا ہوں کہ اسلام اصل میں عشق کا نام ہے, اگر عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ عشق سے نا آشنا ہوتے تو کبھی نہ روتے. اسلام عاشقوں کو ملتا ہے اور عشق نام ہے سراپا ادب کا. العشق کلہا ادب, عشق کا راستہ سر سے پیر تک ادب کا راستہ ہے. جو با ادب ہو گیا وہ با حیا بھی ہو گیا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالی حیا عطا فرما دیں تو بہت سے گناہ شرم کی وجہ سے آدمی نہیں کرتا, چاہے اس کو خدا کا اتنا خوف نہ ہو, مگر طبعی شرم سے بعض لوگ گناہ سے بچ جاتے ہیں, اور جتنی دفعہ گناہ کی تعداد بڑھے گی حیا ختم ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے پہلے گناہ پر پسینے آ جاتے ہیں اور دوسرے گناہ پر پسینے کی مقدار کم ہو جاتی ہے. تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے گناہ پر پسینے کم ہوتے ہوتے ایک دن پسینہ آتا ہی نہیں, شرمندگی کا نام بھی نہیں رہتا. اسی لیے قیامت کے قریب سڑکوں کے کنارے زنا ہونے لگے گا, کثرت زنا سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی. اس لیے خانقاہوں کا وجود بہت بڑی نعمت ہے, جہاں اللہ کی محبت سکھائی جائے, جہاں سے مولا ملے, دنیا میں اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے. جس خانقاہ سے, جس عمارت سے ہم کو مولا ملتا ہے, اس عمارت کی حفاظت اور سلامتی پر جان بھی دے دو, مال کیا چیز ہے. مال تو ضرورت کے لیے ہوتا ہے, اور ضرورت کی کیا تعریف ہے. ایک صاحب مکہ شریف کے بازار میں گئے, واپس آ کر مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت, میں مکہ شریف کے بازار میں گیا تھا کہ کوئی ضرورت کی چیز مل جائے تو لے لوں, مگر وہاں کوئی چیز غیر ضروری نہیں تھی, ہر چیز ضروری معلوم ہو رہی تھی. جو چیز دیکھتا تھا دل چاہتا تھا اس کو بھی خرید لوں. اس لیے کہتا ہوں کہ ہر چیز کو ضروری مت سمجھو. اب ضروری کی تعریف سن لو. اگر کوئی پوچھے کہ کیا چیز ضروری ہے, کیا چیز غیر ضروری ہے, تو اس کی تعریف میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو بتائی تھی کہ ضروری وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. ضروری وہ چیز ہے جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو, یعنی نقصان ہو, کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو ہمارا نقصان ہوگا, اس سے وہ چیز ضروری ہے. باقی جو چیزیں ہیں سب غیر ضروری ہیں اگر اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ارشاد فرمایا حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ, شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہوں, اور اولیاء ہی نہیں علماء ربانین بھی ہوں, مگر میری نظر حاجی صاحب پر رہے گی. میں کسی کو نہیں دیکھوں گا, بس اپنے حاجی صاحب کو دیکھوں گا. وہ جانے ان کے بڑے جانے, مگر میری نظر حاجی صاحب پر رہے گی, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ملنے کا ذریعہ, دروازہ اور دریچہ میرے شیخ ہیں, لہذا میری نظر اپنے شیخ پر ہی رہے گی. سبحان اللہ. اس پر ایک مثال دل میں آئی کہ کسی کی ایک لاکھ نانی بیٹھی ہوئی ہے, اماں کی اماں ہے, ایک گھنٹے تک اماں کی گردان کرتے رہو تو بھی شاید پورا نہ ہو. اماں کی اماں نانی ہوئی, اور نانی کی اماں پڑ نانی ہوئی, اور پڑ نانی کی اماں نگڑ نانی ہوئی, اور نگڑ نانی کے بعد سگڑ نانی ہوئی, وغیرہ وغیرہ. لیکن اپنی اماں جب سامنے ہو تو بچہ کس کو دیکھے گا, کیونکہ جانتا ہے کہ دودھ تو اماں کا پی رہا ہوں, اماں کے دودھ سے پل رہا ہوں, دوسری نانیوں کو کیوں دیکھوں. ہاں اگر نانی مہمان ہو جائے تو چائے پانی پلاؤ کہ نانی اماں ہے. ایسے ہی اگر شیخ کا شیخ آ جائے تو ظالم ہے وہ مرید جو اپنے شیخ کے شیخ کو چائے بھی نہ پلائے, یہ کیسا مرید ہے. تو نانی والی مثال سے مولانا گنگوئی کے ارشاد کی اختر نے شرح کر دی کہ جیسے بچہ اپنی ماں ہی کو دیکھتا ہے, اسی طرح کتنے ہی بڑے اولیاء بیٹھے ہوں لیکن مرید کی نظر اپنے مرشد ہی پر رہنی چاہیے لیکن عظمت سب کی رہے عظمت تو دل میں سب کی رہے لیکن ظاہر ہے جس شیخ سے پیس پا رہا ہے جس سے اللہ کو پا رہا ہے اصل تو حق اسی کا ہے لیکن سب اولیاء اللہ کی عظمت جو ہے وہ دل کے اندر ہونی چاہیے اور ادب جو ہے وہ ہونا چاہیے کسی ولی اللہ کی حقارت جائز نہیں ہے لیکن اصلاح کے لیے صرف وہاں جاؤ جہاں دل کو مناسبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا آپ نے ایک شخص سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا پوچھا اس شخص کی نسبت جو ابھی گزرا ہے تمہاری کیا رائے ہے اس نے عرض کیا یہ شخص شریف آدمیوں میں سے ہے اور اللہ کی قسم اس قابل ہے کہ اگر کسی عورت کو نکاح کا پیام دے تو اس کے پیام کو قبول کر لیا جائے اور کسی کی حکام سے سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے پھر ایک اور شخص آپ کے پاس سے گزرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا اور اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص مسلمان فقراء میں سے ہے یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کو نکاح کا پیام دے تو اس کا پیام قبول نہ کیا جائے اور کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے کسی سے کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا یہ شخص اس جیسے دنیا بھرے ہوئے آدمیوں سے بہتر ہے جس کی تو نے تعریف کی تشریح میں حضرت والا نے فرمایا یہ ارشاد کہ یہ شخص اس جیسے دنیا بھر کے آدمیوں سے بہتر ہے مرتبے میں تو ظاہر یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کے متعلق یہ فرمایا وہ غنی یعنی مالدار ہوگا اور ایسی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ فقیر بسبب صفائی قلب کے پروردگار کے احکام کو جلد قبول کرتا ہے اور اغنیا حق بات کے قبول کرنے سے سرکشی اور استغنا اور تکبر کرتے ہیں اور یہ مشاہدہ ہے کہ علماء اور بزرگان دین کے شاگردوں اور مریدوں میں زیادہ تر فقراء ہوتے ہیں جو حق کو جلد قبول کر لیتے ہیں حدیث شریف میں شخص سے اول غنی تھا اور مومن تھا کافروں سے نہ تھا کیونکہ مفاضلہ کافر اور مومن میں نہیں ہوتا کافر میں خیر کی نسبت کرنا جائز نہیں مومن مومن میں تفاضل ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں لباس کی سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا بہت پسند تھا سیاہ صافہ باندھنا مسنون ہے شملہ چھوڑنا بھی مسنون ہے ٹوپی پہننا سنت ہے قمیض یا کرتا وغیرہ اتارنا ہو تو پہلے بایاں یعنی الٹا ہاتھ آستین سے نکالے پھر دایاں ہاتھ اسی طرح شلوار اور پاجامہ اتارتے وقت بھی پہلے بایاں پیر نکالیں پھر دایاں جوتا پہلے دائیں پاؤں میں یعنی سیدھے پاؤں میں پہنے پھر بائیں پاؤں میں اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتاریں پھر دائیں پاؤں سے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعہ معراج شریف میں واقعہ نمبر 10 اس کے بعد آپ کا آسمانوں پر صعود ہوا یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے بخاری میں آپ کا ارشاد ہے کہ بعد قلب دھونے اور اس میں ایمان و حکمت بھرنے کے مجھ کو براق پر سوار کیا گیا جس کا ایک قدم اس کے منتہائی نگاہ پر پڑتا ہے اور مجھ کو جبرائیل لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے اس سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براق ہی کی سواری پر تشریف لے گئے، گو درمیان میں بیت المقدس میں بھی اترے، اور بحقی میں ابو سعید کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پھر یعنی بعد فراغ اعمال بیت المقدس کے میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا جس پر بنی آدم کی ارواح بعد موت کے چڑھتی ہیں، سو اس زینے سے زیادہ خوبصورت خلائق کی نظر سے نہیں گزرا۔ تم نے بعض میت کو آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا ہوگا، سو وہ اس زینے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور شرف مصطفیٰ میں ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا اور اس کے داہنے بائیں ملائکہ اوپر تلے گھیرے ہوئے تھے، اور کعب کی روایت میں ہے کہ آپ کے لیے ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا، یہاں تک کہ آپ اور جبرائیل اس پر چڑھے۔ اور ابن اسحاق کی روایت میں ارشاد ہے کہ جب میں بیت المقدس کے قصے سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا اور میرے رفیق راہ یعنی جبرائیل نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ دروازہ آسمان تک پہنچے۔ فائدے میں فرمایا کہ براق اور زینے کی روایت میں اس طرح جمع ممکن ہے کہ کچھ ایک پر سفر کیا ہو اور کچھ دوسرے پر، جس طرح مکرم مہمان کے روبرو کئی سواریاں حاضر کی جاتی ہیں، اس کو اختیار ہوتا ہے خواہ تھوڑی تھوڑی مسافت سب پر قطع کرے، اور براق ہر جنگ کے نہایت تیز رفتار ہے مگر اس کی سرعت اور بطور راکب کے قبضے میں ہوگا، کیونکہ براق پر سوار ہونے کے بعد مختلف مواقع و مقامات پر نزول اور مختلف مناظر پر مفصل اطلاع و مرور ظاہراً اعتدال فی السیر کا قرینہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم علی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اپنے شیخ کے خوب ادب کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے بزرگوں کے ادب کی اور تکریم کی اور خوب خوب توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہم سب کو سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھال دیجئے، یا اللہ ہمارا ہر عمل سنت اور شریعت اور اپنی رضا کے مطابق کر دیجئے، اور اپنی نافرمانی کے اعمال سے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے، گناہوں کے اعمال سے، یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولادوں کو، قیامت تک آنے والی ذریات کو، والدین، بہن بھائی، تمام رشتہ دار، دوست احباب کو، یا اللہ سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما دیجئے، تمام امت مسلمہ کو یا اللہ اللہ والا بنا دیجئے، کافروں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہم سب کو تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجئے، آسان حلال اور بابرکت رزق ہم سب کو عطا فرمائیے، تمام مشکلات کو یا اللہ دور فرما دیجئے، مسائل کو حل فرما دیجئے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ خاص طور پر مسلمانوں پر جہاں ظلم ہو رہا ہے غزہ میں، لبنان میں، اور جہاں بھی کہیں مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائیے، یا اللہ تمام امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائیے، یا اللہ دین پر خوب خوب عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو ظلم کر رہے ہیں یا اللہ آپ ان کی چالوں کو انہی پر الٹ دیجئے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دیجئے، یا اللہ ان کے شر سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے، ہمارے حضرت والا دامت برکات ان کی صحت و عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے، حضرت والا کے سفر کو خوب خوب اعلیٰ درجے میں قبول فرمائیے، وافیت حضرت والا کی واپسی اپنے گھر پر ہو، یا اللہ ہم سب کو بھی حضرت والا کے فیض سے خوب خوب فیض یاب فرمائیے۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم، آمين ورحمة.